شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ
جڑا ہوا ہے جب ہی مومنوں کا اس سے رابطہ، اس سے رابطہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، خالق السماوات والارضین، ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بالطه ويوسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الروحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت الدائم اللبدی علی اعدائی مجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم قرآن المجید وهو اصدق القائلین وقوله الحق بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کو بے تحاشا اور ان گنت نعمتوں سے بہرہ مند فرمایا۔ پروردگار عالم نے جہاں مختلف ادوار میں اپنے انبیاء کو اور مرسلین کو بھیجا، پروردگار نے ان کے ساتھ کتابوں اور صحیفوں اور شریعت کا بھی نزول فرمایا۔ اور نہ فقط یہ کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، بلکہ پروردگار عالم نے انبیاء کے سلسلے کے اختتام کے بعد پروردگار نے اولیاء کا یعنی آئمہ علیہ السلام کے سلسلے کو جاری رکھا، اور کوئی دور ایسا نہیں گزرا حتیٰ کہ اس دور میں کہ جب امام وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بظاہر نگاہوں سے اوجھل ہیں اور بِإذن الٰہی بِمصلحت الٰہی پردہ غیبت میں موجود ہیں، پروردگار نے بنی نوع انسان کے لیے اس زمانے میں بھی ہدایت کے اسباب کو مہیا رکھا ہے۔ یعنی کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ پروردگار میں تھا اور ہدایت کے اسباب موجود نہ تھے۔ پروردگار عالم نے پہلے دن سے، یعنی پہلا انسان جو بھیجا وہ ہادی تھا، وہ رہبر تھا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پروردگار نے کوئی لمحہ ایسا نہیں رکھا ہے کہ جس میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے اسباب کو مہیا نہ کیا ہو، انبیاء کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، ائمہ کی شکل میں، اولیاء کی شکل میں، علماء کی شکل میں، اپنے آثار اور معجزات اور کرامات کی شکل میں انسان کو وہ تمام اسباب مہیا کیے ہیں کہ اگر انسان ہدایت پانا چاہے تو ہدایت پا سکتا ہے۔ اس کی ضرورت کیا تھی؟ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ میں انسان کو یہ اختیار دوں، کہ جو پروردگار نے دیا ہوا ہے انسان کو اختیار دیا ہے، اور پھر اس کے لیے ہدایت کے اسباب بھی دوں، اور پھر انسان اپنے انتخاب سے، اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے انسان اس سعادت کی راہ کو طے کرے، تکامل کے مراحل کو اور بلندیوں کے مراحل کو طے کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ اور یہی پروردگار نے امتحان رکھا ہے کہ سورہ ملک میں پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو اور حیات کو خلق کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت کو حیات کو خلق کیا ہے کس لیے؟ تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے بہترین کون ہے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون بہترین کام کو انجام دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا اس آیت میں کہ کون صحیح کرتا ہے کون غلط کرتا ہے، اصلاً جو افراد غلط کرتے ہیں وہ تو اس گفتگو سے، سعادت کی اور تکامل کی گفتگو سے باہر ہے۔ جو گناہ کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں، جو خطاؤں کی وادیوں میں چلے جاتے ہیں، وہ تو اس گفتگو تکامل سے اور سعادت سے باہر ہیں۔ اب وہ افراد کے درمیان مقابلہ ہے، اور یہ مقابلہ انسان آپس میں نہیں کر رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ، ہم کسی کے ساتھ نہیں، انسان در حقیقت اپنے ہی آپ سے مقابلہ کرتا ہے، اور اپنے پچھلے عمل سے، اپنے حال کے عمل کو اور اپنے آئندہ عمل کو اپنے موجودہ عمل سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پروردگار اس شخص کو دیکھتا ہے کہ کون بہترین کاموں کو انجام دینے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے کالج اور یونیورسٹیز کی طرح رکھا ہے کہ بھئی ہمارے پاس 100 سیٹیں ہیں، جو پہلے اچھے نمبر لائے گا ہم اس کو داخلہ دیں گے باقی کو نہیں دیں گے، نہیں۔ جنت میں پروردگار ہر ایک کے لیے موجود ہے، لیکن جو احسن عمل کرے گا، بہترین عمل کرے گا، وہ آگے بڑھے گا، وہ سعادت کی طرف بڑھے گا، وہ بلند مقامات کو حاصل کرے گا۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھاؤں، ہم 4 قسم کے افراد لیتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے، یا پہلے ہم کہیں کہ 2 ایسے افراد ہیں کہ جو دونوں نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ 2 ایسے افراد ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ وہ افراد کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو نماز نہیں پڑھتے، دونوں میں فرق آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ بھئی ہاں، ایک نماز پڑھنے والا، ایک بے نماز ہے۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو ہم یہ کہیں کہ یہ دونوں جنت میں جانے والے ہیں، اب وہ دونوں جہنم میں جانے والے ہیں، کم سے کم یہ کہیں گے کہ وہ گناہگار ہیں، یہ ثواب حاصل کرنے والے ہیں، چلیں جنت جہنم کو ہم نہیں کرتے، یہ ہم اس پہ بات کریں۔ لیکن تھوڑا سا مزید تحقیق کریں ان کے بارے میں تو پتہ چلے گا، وہ 2 افراد کے جو نماز نہیں پڑھتے، ان میں سے ایک ایسا شخص ہے کہ جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے اور دوسری برائیوں میں بھی ہے، اور وہ دوسرا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز تو نہیں پڑھتا ہے لیکن دوسری برائیوں کے اندر مبتلا نہیں ہے، تو جو پہلے مرحلے پہ ہمارا نظریہ تھا کہ دونوں بہت گناہگار ہیں اور ایک ہی کیٹیگری میں، ایک ہی سطح پر لے کر آئے تھے، اب جب تفصیل آئی تو ہم نے دیکھا کہ نہیں، ایک زیادہ گناہگار ہے اور ایک کم. اسی طرح کہ جب ہم آتے ہیں نماز کے بارے میں، نماز کی جماعت میں بہت سارے افراد کھڑے ہوتے ہیں اور ایک جیسی ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک امام کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام قیام کی حالت میں ہے تکبیرۃ الاحرام تو دوسرے بھی تکبیر پڑھ رہے، جب امام رکوع میں گیا تو دوسرے بھی رکوع میں گئے، امام سجدے میں گئے تو تمام افراد بھی سجدے میں گئے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے والوں میں فرق ہوتا ہے. کس بات کا فرق ہے؟ پروردگار بھی فرماتا ہے اور احادیث کے اندر میں ملتا ہے کہ انسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قیمت کل امرئن علمہ، قیمت کل امرئن عقلہ، دو طرح کی حدیث ہیں کہ ہر انسان کی عمل کی قیمت و ارزش اس کی علم اور معرفت اور اس کی عقل کے اعتبار سے ہے. جتنا انسان علم اور معرفت کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ اس کے مقابلے میں کہ جس کی علم اور اس کا معرفت کم ہے اس کی نماز بہتر ہو جائے گی. اس تو پروردگار جب کہہ رہے فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ دنیا کو جو بنایا ہے، حیات کو اور موت کو جو ہم نے بیان کیا ہے، اسی امتحان کو دیکھنے کے لیے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون انجام دیتا ہے، صرف صحیح نہیں بلکہ صحیح عمل کو بھی بہترین انجام دینا ہے، یہ معیار ہے، یہ در حقیقت صحیح مومن کی کا معیار ہے، یہ در حقیقت صحیح قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے کا معیار ہے. یہ جملہ ہم بہت سی دفعہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجالس میں سنتے ہیں، لیکن اس پر خود اس پہ ذرا غور و فکر کرنا کہ ہم اس وقت کس مقام پر ہیں. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس انسان کا جس کا گزشتہ دن کا عمل اور آج کا عمل مساوی ہوں، ایک جیسے ہوں، وہ انسان ہلاکت میں ہے، ہلاک ہو گیا. عجیب، یعنی نیک عمل ہے لیکن اگر پچھلے دن سے میرے آج کے دن میں اور آج کے دن کے مقابلے میں آئندہ کے دن میں میرے عمل میں اگر بہتری نہیں آئی ہے تو میں ہلاکت میں ہوں، خسران میں ہوں، نقصان میں ہوں. اس عمل کو جو نیک ہے، جو صحیح ہے، جو واجب تھا، فرض تھا، اسے ہم انجام دے رہے تھے، اسے مسلسل متحرک رہنا چاہیے، تحرک آنا چاہیے، اس سے ایک جگہ ٹھہرنا نہیں چاہیے. اور یہ تحرک جو ہے اس کے اندر جو حرکت موجود ہو وہ ریورس نہیں ہو، پیچھے کی طرف نہ جائے، بلکہ یہ حرکت، یہ تحرک اس نیک عمل میں آگے کی طرف جائے. اور جب ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے انسان کا بہتر ہو جائے گا تو انسان آگے کی طرف، بلندی کی طرف ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا. اسلامی معاشرے آج سے تو نہیں، 1400 سال سے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے ہونے کے باوجود بھی اور اسلامی احکامات پر ظاہری طور پر عمل کرنے کے ساتھ بہت سارے اسلامی ثقافت کا حصہ رہنے کے باوجود وہ معاشرے آگے کی طرف بڑھ نہیں پاتے, آگے کی طرف نہیں بڑھ پاتے. اب ظاہر ہے کہ معاشرے انسانوں سے تشکیل پاتے ہیں, جب انسان آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے تو معاشرہ بھی آگے کی طرف نہیں بڑھے گا. اس کی بنیاد یہاں پر ہے کہ جب ہمارا آج کا عمل گزشتہ روز کے عمل سے بہتر نہیں ہوگا تو یہ تحرک موجود نہیں. تحرک ہے کیونکہ انسان عمل انجام دے رہا ہے, لیکن یہ ایک ایسا تحرک ہے کہ جو انسان جہاں پر ایک جگہ کھڑے ہو کر ایکسرسائز کر رہا ہو, ورزش کر رہا ہو, لیکن ایک ہی جگہ کھڑا ہو تو ہل جل رہا ہے, حرکت ہے, تحرک ہے, لیکن آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تو ہم اسلام مسلمانوں کے معاشروں میں اسی طرح کی حرکت دیکھتے ہیں کہ رکوع اور سجود ہے, تلاوت قرآن ہے, ثقافتی طور پر نکاح بھی ہوتے ہیں, جسے کہتے ہیں نماز میتیں بھی ہوتی ہیں, دوسرے رسم و رواج بھی ہیں, مجالس بھی ہے, میلاد بھی ہے, دوسری چیزیں بھی اس طرح سے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں مسلمان ہونے کا ایک ہمیں شناخت دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ اس کے اندر تحرک نہیں ہے, بہتری نہیں آتی, ہر آئندہ دن میں بہتری نہیں آتی. یہ بہت ایک اہم چیز ہے جس کی طرف ہم اکثر متوجہ نہیں ہوتے, ہماری توجہ نہیں ہوتی اس کی طرف. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے کل بھی نماز پڑھی تھی, آج بھی نماز پڑھی, صبح بھی نماز پڑھی تھی, ظہر بھی پڑھی, عصر بھی پڑھی, مغرب بھی پڑھی, عشاء بھی پڑھی پڑھی. یہاں پر سبھی ایسے افراد یقیناً بیٹھے ہوں گے کہ جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں, روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز شب بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن پھر ہم اپنے آپ میں کوئی بہتری کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اس لیے کہ ہمارا تحرک, ہمارا عمل وہیں کا وہیں ہے, اسی معیار پر ہے, آگے نہیں بڑھ رہا ہے, ہم آگے نہیں بڑھ رہے. جب ہم آگے نہیں بڑھتے انفرادی طور پر تو ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں معاشرتی اور اجتماعی طور کے اوپر. جب ہم معاشرتی طور پہ نہیں بڑھتے ہیں آگے تو جو ادارے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے, جو تنظیمیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, جو کام ہو رہے ہوتے ہیں, جو پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک ظاہری اور رسمی طور کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. مسجدیں بن رہی ہوتی ہیں, امام بارگاہیں بن رہے ہوتے ہیں, بہت سے کام اس طرح سے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کوئی بہتری. یعنی کل جو مسلمان مسجد میں آ رہے تھے, امام بارگاہ میں آ رہے تھے, اور آج آنے والے مسلمان بہتر ہیں کہ نہیں؟ ایک تو یہ ہم نے دیکھا کہ میرا آج بہتر ہے کل سے کہ نہیں, ایک تو یہ ہوا میں انفرادی طور پر, ایک ہوتا ہے میں خاندانی طور پہ, یعنی جو میری نسل تھی, میں, میرا بھائی, میرے بہن جس مقام پر تھے وہ, اور آج جو ہماری اولادیں ہیں, کیا وہ ہم سے بہتر ہیں یا نہیں؟ یعنی ہم کل تھے, گزشتہ کل تھے, ہماری اولادیں آج ہیں. اگر ہم آج کی نسل کو گزشتہ نسل سے بہتر کہیں اللہ کی معرفت کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, ترقی کے اعتبار سے, تکامل کے اعتبار سے, تو اس کا مقصد ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہمارا تحرک, ہماری ترقی ہمیں پیش رفت کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. اور اگر ہماری آج کی نسلیں ہم سے بھی بری ہیں تو پھر انسان سوائے تباہی کے اور خسران کے کچھ نہیں ہے. تو ایک تو آج اور کل کا مقایسہ میرے آج اور کل زمانی ہے، یعنی گزشتہ کل اور آج کا اور کل کا زمانہ جو آئے گا، اور ایک ہے نسل کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے کیا میں اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے بہتر ہوں یا نہیں ہوں، اور اسی طرح میری اولاد اور پھر اس کی اولاد اگر بہتری کی طرف جاتی ہے کہ جن چیزوں کی معرفت مجھے نہیں تھی آج میرے بچے کو اگر ہے، میں نے خدا شناسی اس طرح سے نہیں سمجھی جس طرح سے سمجھنے کا حق تھا، میں نے امام کی اور امامت کی شناخت کو حاصل نہیں کیا جس طرح سے کرنے کا حق تھا، لیکن میرے بچے کو توحید شناسی بھی ہے، امامت شناسی بھی ہے، قیامت شناسی بھی ہے، اس علم اور معرفت کے ساتھ عملی میدان میں بھی وہ میری نسبت بہتر ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا آج جو میں خود ہوں، میرا جو آج ہے، جو میری اولاد ہے، اور جو میں کل گزشتہ کل تھا میں، وہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ اولاد میرا آج ہے، میری آج ہے، میرے سامنے ہے کہ وہ میں دیکھوں کہ وہ کس طرح سے، میں گزشتہ تھا کہ میری فکر ہے، ٹھیک ہے کہ ہر انفرادی طور پر فکر بد کرنی ہے، اسی طرح سے معاشرتی طور پہ، خاندانی طور پہ چیزوں کو آگے بڑھنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے ہم، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اہل الصلاۃ والسلام، امام اپنے اس وصیت نامے میں، اس خط میں کہ جو امام علیہ السلام امام حسن کو تحریر فرماتے ہیں، دونوں باپ بیٹے صفین سے واپس آ رہے تھے، ساتھ میں تھے، لیکن امیر المومنین نے اسے مکتوب لکھ کر دیا ہے، مکتوب کیا ہے، لکھا ہے اور نصیحت کی اپنے بچوں، اور امام اس بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ جو آئندہ امام ہے، آئندہ کا امام ہے اور لیڈر اور رہبر ہے، امام اس وصیت نامے میں امام دوم کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کی اس دنیا میں جو دھوکہ دہی ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ دنیا جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس کی طرف بیان کرتے ہیں، یہ دنیا جو انسان کو دھوکہ دیتی ہے، جو اس میں رہنے والے افراد لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، امام اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رخ پروردگار کی طرف ہونا چاہیے، یعنی تمہیں جو جواب دہ ہونا ہے، چاہے وہ اس دنیا کے اعمال کے اعتبار سے ہو یا تم جو اعمال اپنے پاس آگے بھیج رہے ہو، دونوں اعتبار سے انسان کے لیے صرف اور صرف پروردگار مقصد اور مطلوب ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دنیا کے اندر، ہماری یعنی ہم اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے دنیا کا مقصد کیا ہے، ہم اس بات کو جب آتے ہیں، اور جس ہستی کی آج برسی کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ وہ عالم مجاہد نابغہ دہر کہ جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ افراد کہ جو علم اور معرفت، عقل و فہم و فراست، جرأت و شجاعت اور دلاوری کے اعتبار سے بلند مرتبے پر ہوتے ہیں، کہ جو دنیاوی ظاہری اور باطنی شیطانوں اور ان کے چیلوں کا مقابلہ بہترین انداز سے کرتے ہیں۔ نہ فقط یہ کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ اور طاہر کرتے ہیں، نہ فقط ایک محدود حلقے کو، نہ فقط اپنے خاندان کو، نہ فقط اپنے بچوں کو یا اپنے اطراف میں اپنے قبیلے کو، بلکہ قوموں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ امام روح اللہ الموسوی الخمینی، کہ جو ایک مختصر زندگی کر کے گزرے اور ان کو دنیا نے تھوڑا سا انقلاب سے پہلے اور تھوڑے سے زیادہ انقلاب کے بعد انہیں پہچانا اور جانا، انہوں نے نہ فقط ایران میں موجود شیعوں کی یا مسلمانوں کی تربیت کی اور ان کے فکر و فہم کا اصلاح کے اسباب کو مہیا کیا، بلکہ دنیا بھر میں شیعوں کے لیے مشعل راہ، مسلمانوں کے لیے ایک رہنما مینار کی طرح، اور دنیا میں موجود آزاد فکر رکھنے والے افراد کے لیے ایک بلند پرچم اور علم کی مانند ہے، کہ دنیا نے ان سے سیکھا کہ کس طرح سے مظلوم ہوتے ہوئے، کمزور رہتے ہوئے انسان ظالموں کا اور طاقتوروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، کس طرح سے انسان اپنے حق کی صدا کو بلند کر سکتا ہے، کس طرح سے انسان ایک سعادت مند زندگی گزار سکتا ہے، اور کس طرح سے انسان ایک سعادت مند موت حاصل کر سکتا ہے۔ امام خمینی نے کربلا کے ان افکار کو، کہ جس کی داغ بیل امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں رکھی، اور اس آج جو کربلائیوں کا اور کربلا والوں کا جو شجرۂ طیبہ گھناور ہو گیا ہے، اتنا گھناور ہو گیا ہے کہ جس کربلا کی تحریک کو کربلا کی زمین میں صرف دفنانا چاہتے تھے اور مٹانا چاہتے تھے، آج آپ دنیا کے نقشے پر جہاں پر اپنی انگشت رکھیں گے، انگلی رکھیں گے، وہاں پر آپ ہمیں حسین کے ماننے والے اور چاہنے والے نظر آتے ہیں۔ امام خمینی نے انسانوں کو اسی تحریک کے ذریعے زندہ کیا۔ امام خمینی نے فرمایا، ما ہرچ دارین از ماہ محرم و سفر دارین، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں ماہ محرم و سفر سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ہمیں عزاداری سے حاصل ہوتا ہے، ہمیں امام حسین کی تحریک سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ امام خمینی نے اپنے ایک جملے میں افراد اور قوموں کی تربیت کے لیے فرمایا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ہو گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسلامی جمہوریہ اس وقت بنے گا کہ جب لوگ اپنا تزکیہ نفس کریں گے اور اس ملک کے قوانین قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد کے مطابق ہوں۔ اسی طرح سے یا حدیث میں ہے کہ اپنے آپ کو صرف شیعہ کہہ دینا کہ ہم شیعہ ہیں کافی نہیں، یہ تو ابتدائے کلام ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ شیعہ اس وقت شیعہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا تزکیہ نفس کر سکے، اپنے نفس امارہ کو مہار کر سکے اور قابو کر سکے، اور شیعہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے اوپر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے قوانین اور احکامات کو نافذ کر سکے، یا اپنے تحت چلنے والے اداروں اور تنظیموں کو الہی بنا سکے، قوانین اور اخلاقیات قرآن اور اہل بیت کے مطابق بنا سکے۔ اگر آج ہم نہضت امام خمینی کے مرہون منت ہیں، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، کوئی مانے یا نہ مانے، آج دنیا میں دو تشیع کا پھیلا ہوا ہے، آج دنیا جو تشیع کو مسلمانوں کے درمیان واحد وہ مکتب سمجھ سکتی ہے اور سمجھتی ہے کہ جو حکومت کا قیام کر سکتے ہیں، جو ادارہ حکومت کا قیام کا کیا مقصد ہے، یعنی ادارہ سازی کرنا، یعنی اگر کوئی تعلیمی ادارہ ہے، تعلیمی بورڈ ہے، تعلیمی نظام ہے، تو وہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ اگر وہاں کا اقتصادی نظام ہے تو وہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ اگر وہاں کا قضائی اور عدلیہ کا نظام ہے تو وہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ اگر وہاں پر خاندانی رسم و رواج اور احکام اور ارث کی جو مسائل ہیں، نکاح اور طلاق اور تربیت اولاد کے مسائل ہیں، وہ قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہوں گے۔ اگر وہاں پر ایڈمنسٹریٹو مدیریت کے مسائل، ادارتی مسائل، سیاسی مسائل ہوں گے تو اس کا نظام بھی قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ 1400 سال سے اسلام کا پرچم بلند ہے، دو دفعہ حکومت تشکیل پائی، ایک دفعہ کہ جب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حکومت عدل الہی کا قیام کیا، اور دوسرا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تقریباً 4.5 سالہ دور میں حکومت الہی کا قیام کیا۔ اور اگر تیسری حکومت کہی جائے تو امام حسن علیہ السلام کی ہے کہ جنہوں نے تقریباً 6 ماہ حکومت کی، اور جو مسائل ہوئے وہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ایسا 1400 سال میں دور نہیں ملتا مسلمانوں کے درمیان، شیعہ تو ایک اقلیت میں تھے، شیعہ تو ایک اقلیت میں تھے، لیکن اہل سنت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ یعنی اگر دنیا کے تعداد مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شیعہ جو ہے وہ 22% 22% فیصد سے زیادہ نہیں ہے، 22-25% فیصد سے زیادہ نہیں ہوں گے، جس کے اندر اگر ہم اسماعیلیوں کو بھی شامل کر لیں اور شیعوں کے دوسرے فرقوں کو بھی شامل کر لیں، اگر 75% اہل سنت کی ہے تو ہمیں کوئی حکومت نظر نہیں آتی ہے کہ جس نے الہی اور اس انصاف کا عدل و انصاف کیا. ہاں ممکن ہے کہ اہل سنت کچھ حکومت کی نشاندہی کریں، خلافا کے دور کی نشاندہی کریں، ہو سکتا ہے کہ حکومت عثمانیہ کی بھی نشاندہی کریں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بنو امیہ اور بنو عباس کی بادشاہت کی بھی نشاندہی کریں کہ یہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، لیکن یہ وہ مسلمانوں کی حکومت اقتدار تھا لیکن قرآن اور اہل بیت کی بالا دستی نہیں تھی، بالا دستی نہیں تھی، حکومت مسلمان کر رہے تھے، مسلمان تو بادشاہت ہندوستان میں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آج بھی مسلمان بادشاہ جو ہے مختلف عرب ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسلمان کا حاکم ہونا اور اسلام کے حاکم ہونے میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان صاحب قرآن نہیں ہوتا ہے، ہر مسلمان قرآن کو مکمل طور سے نہیں سمجھتا ہے، یا ہر مسلمان ان سے قرآن کو نہیں سمجھتا جو قرآن کو مکمل طور سے سمجھتے تھے، یعنی رسول اللہ اور اہل بیت اطہار. مسلمانوں میں بالخصوص آج کے دور میں کہ کہنے کو ہمارے پاس جو ہے وہ 50-52 مسلمان حکومتیں موجود ہیں، لیکن ایک واحد مسلمانوں کی حکومت ہے جو مسلک تشیع کے اعتبار سے ہے، جو قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور اپنی حکومت کو اسی نہج اور اسی راستے پر رکھا ہے کہ جو دشمن کے آنکھ کے اندر جو ہے وہ کانٹا بنا ہوا ہے، اسے دوسری حکومتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، دوسری مسلمان حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں، وہ آج ان کا ان گزشتہ میں بھی ثابت تھا، آج چہرہ اور واضح ہے، انہوں نے اپنے چہرے پر جو آخری جو حجاب بھی موجود تھا منافقت کا وہ بھی اتار کے انہوں نے پھینکا ہے اور انہوں نے کھلے عام اسرائیل کی حمایت کی ہے اور مسلمانوں کو بیچنے کے لیے نکلے ہیں. یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو ساری بات ہے وہ یہ کیا ہے، وہ یہی ہے. آج اگر کوئی بیت المقدس کی محافظت کر رہا ہے تو وہ پہلے مرحلے پر جو ہے وہ حکومت علوی ہے، حکومت اسلامی ہے، وہ قائدین ہیں، وہ رہبر ہیں کہ جو نہ فقط مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں بلکہ مستضعفین اور مظلومین جہان کی آواز ہیں. آج بہت سارے اہل سنت کے علماء جو پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے انقلاب کی مخالفت کرتے تھے، امام خمینی کی مخالفت کرتے تھے، آیت اللہ خامنائی کی مخالفت کرتے تھے، جب گزشتہ چند سالوں میں اس ثابت قدمی کو دیکھا، اس مضبوطی کو دیکھا اور دیکھا کہ اگر کوئی اسرائیل کے خلاف سیسا پلائی بھی دیوار بن سکتی ہے تو وہ حزب اللہ کے حسینی ہے، حزب اللہ کے وہ مجاہد ہے کہ جو اپنا سپر سینہ سپر کرتے ہیں. اگر کوئی داعش کا، طالبان کا، القاعدہ کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں. یہ جرأت، یہ ہمت، یہ بیداری کس نے دی ہے؟ اس فکر کو اجاگر کرنے والے کا نام ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. امام نے وہ فکر کو دیا. اور آج گزشتہ کئی سالوں سے اس منصب قیادت اور رہبریت پر آیت اللہ خامنہ جس سلاپت سے کھڑے ہیں اور اس جگہ پر موجود ہیں اس مضبوطی کے ساتھ کہ ان کو دیکھ کر دنیا میں رہنے والے اقصا نقاط کے افراد کو ہمت اور جرأت ملتی ہے, حتیٰ اہل سنت کے افراد کو, کہ کوئی اور نہیں ہے ہمارے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے سوائے ایران کے. یہ در حقیقت صرف ایران نہیں ہے, یہ نظام امامت ہے, یہ نظام ولایت ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوموں سے حمایت کرے, وہ ظالموں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے. کأنہم بنیان مرصوص, سورہ صف میں آتا ہے کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام خمینی نے تشیع کی شکل میں اس نظام ولایت اور امامت کو جو زندہ کیا اور بیان کیا کہ حکومت صرف مسلمان کی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ایسے مسلمان کی جو قرآن کے احکام کو بلند رکھے, جو قرآن کے احکام کا نفاذ کرے, جو تعلیمات اہل بیت کے مطابق معاشرے کی خد و خال کو بنائے اور اس کے نظام اور سسٹم کو ڈھالے, تو پھر انسان آگے بڑھتا ہے. آج دنیا کو کیا مسئلہ ہے ایران کے ساتھ؟ کیا ایران نے کسی اور ملک پر قبضہ کیا ہے؟ نہیں. کیا اس نظام امامت نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نظام ایک جگہ موجود ہے, اور اخیراً انہوں نے دیکھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ عراق میں آ کر وہ مدد کریں گے تو نظام امامت کے ماننے والے, نظام ولایت کے ماننے والے امریکیوں کی طرف جھک جائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر بھی جو مرجعیت ہے بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی, وہ صلابت اور استقامت کے ساتھ, اس جرت اور ہمت کے ساتھ اس مرد مجاہد نے اہل تشیع کی ہی نہیں بلکہ اہل سنت کی بھی حمایت کی اور ان کو سہارا دیا. وہ بہت قول ان کا مشہور ہے کہ جس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کو اپنا بھائی نہ کہو بلکہ وہ ہم میں سے ہیں. یعنی صرف یہ کہنا کہ ہمارا بھائی ہے ایک فاصلہ ہے, نہیں, شیعہ اور سنی میں فرق نہیں ہے. یعنی اس طرح سے انہوں نے وہاں کے سنی عوام کو کھینچا, اور جو خلیج اور جو فاصلہ اور دراڑ جو شیعہ اور سنیوں میں امریکی یا کچھ دوسرے افراد ان میں ڈالنا چاہتے تھے ان کو ختم کیا. داعش کے مقابلے میں کون آیا, داعش کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ ایک وہ کہ جنہوں نے ایران سے اپنی افواج کو بھیجا, اور ایک وہ کہ جنہوں نے آیت اللہ سیستانی کے حکم کے مطابق فوج کو تیار کیا اور میدان میں گئے اور ان کو مار بھگایا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مرجعیت کی قدرت ہے, یہ مرجعیت ایک قیادت اور امامت اور رہبریت ہے. آیت اللہ سیستانی کا یہ کہنا کہ میں اب نماز شب میں آیت اللہ خامنہ کے لیے ہر شب دعا کرتا ہوں, یہ کس بات کی تائید ہے کہ ہم اس نظامت کے ساتھ ہیں, امامت کے نظام کے ساتھ, ولایت فقیہ کے نظام کے ساتھ ہیں, تاکہ ہم ایک مرکزیت کے ساتھ, ایک اتحاد کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکیں. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آج سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, کہ جو اتنے 30 سال امام کی برسی کو ہو گئے، 32 سال ہو گئے امام کی برسی کو، آج تک لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام خمینی کو امام کیوں بولتے ہیں، امام خامنہ کو امام کیوں بولتے ہیں؟ جس قوم کو یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا دین کو سمجھ سکے گا؟ دین سے بڑھ کر ہے، یعنی لوگ آج جس طرح سے فساد پھیلا رہے ہیں، ہمیں باشعور طریقے سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، جذباتیت سے نہیں، عقل و فہم و فراست و دلیل کے ساتھ۔ امام خمینی نے آج دنیا اقوام عالم کو جو پیغام دیا ہے، اور جو ان کے نائب جو آج امامت نظام ولایت پر موجود ہیں، آیت اللہ خامنہ جس صلابت کے ساتھ ہیں، جس طرح سے اس زمانے میں امام کو نصرت کی ضرورت تھی، امام علی نے نصرت کے لیے پکارا، امام حسن نے نصرت کے لیے پکارا، امام حسین نے نصرت کے لیے پکارا، هل من ناصر ينصرني، هل من مغيث يغيثني، یہ صدا آج بھی ہمیں آ رہی ہے کہ کون ہے میری مدد کرنے والا، کون ہے میری نصرت کرنے والا۔ آج لبیک کہنے کی ضرورت ہے، صرف نعروں کی شکل میں نہیں کہ لبیک یا حسین کا نعرہ لگا دیا، لبیک کا مقصد یہ ہے، اے میرے مولا حسین، اے میرے مولا حسن، اے میرے مولا علی، یا رسول اللہ، ہم آپ کے فرامین کے مطابق آگے بڑھیں گے، ہماری طرز زندگی، ہمارے طرز حکومت، ہمارے طرز معاشرت، ہماری سیاست، ہماری اقتصاد قرآن اور اہل بیت کے تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ یہ ہے لبیک یا حسین، یہ ہے لبیک۔ یہ کہنا کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے، آج بھی کربلا موجود ہے اس حدیث کے مطابق، کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، ہر روز روز عاشور ہے، ہر روز ہر جگہ کربلا ہے، آج ہمارے لیے کربلا موجود ہے۔ آج بھی دشمن میڈیا کے ذریعے حملہ ور ہے، آج بھی دشمن جہاں جہاں پر اس کے لیے ممکن ہے اسلحے کے ذریعے حملہ کر رہا ہے، جیسے یمن کے مظلوم عوام ہیں، جیسے سیریا کے اندر مظلوم عوام ہیں، جیسے لبنان کے اندر، جیسے عراق کے اندر، جیسے خود سعودیہ کے اندر جس طرح سے قتل عام تشیع کو کیا جا رہا ہے، جس طرح سے نائجیریا کے اندر قتل عام کیا جا رہا ہے، اور شیخ زکزکی کو جو ہے وہاں پر مبہوس محبوس کیا ہوا ہے اور بند کیا ہوا ہے، سب کیا ہے؟ نائجیریا جیسی جگہ پر ایک امام خمینی کے شاگرد، امام خمینی کی شاگرد نے 1 کروڑ سے زیادہ افراد کو مکتب اہل بیت کی طرف رہنمائی فرمائی، 1 آیت اللہ زکزکی نے۔ اگر انسان مرد مجاہد بن جائے، مرد عمل بن جائے، تو پھر اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی ہے، وہ مشکلات کو اپنے لیے ترقی اور تکامل کا سبب سمجھتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ انسان کہ جس نے راہ اسلام میں، راہ کربلا میں اپنے 7 نوجوان بیٹوں کو قربان کر دیا۔ آسان ہے کہ آسان نہیں ہے، کبھی بھی یہ آسان نہیں ہوتا کہ قربانی دی جائے۔ بس آخری اس پیغام کو دیتے ہوئے کہ اگر آج ہم یاد منانے بیٹھے ہیں، 30-32 سال کے بعد بھی اگر ہم نے امام خمینی کو یاد رکھا ہے، تو ان کے شکل و شمائل کی وجہ سے نہیں رکھا ہے، ان کی فکر کی وجہ سے رکھا ہے، ان کی ہمت و جرت کی وجہ سے کیا ہے، اور جو احسان انہوں نے مکتب تشیع پر، ملت تشیع پر کیا، کہ اس حکومت، اس نظام کو جو قرآنی نظام ہے، جو اہل بیت کا نظام ہے، اسے زندہ کیا، اسے قائم کیا، کہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شیعہ وہ ہیں کہ جو اسلام کا، حقیقی اسلام کا چہرہ ہیں۔ آج جس شخص کے ہاتھ میں قیادت موجود ہے، آیت اللہ خامنہ، آج علم بنے ہیں پورے مسلمانوں کے دفاع کے لیے. فلسطین میں شیعہ نہیں رہتے، سلفی رہتے ہیں، اہل حدیث مسلمان وہاں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دفاع ہو رہا ہے. دنیا بھر میں کشمیر کا مسئلہ ہو یا نائجیریا ہو، سعودی عرب ہو، کہیں پر بھی ہو، ہمیں نظر آتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی سلابت سے، اور آج جو خاص طور پہ سازشیں ہو رہی ہیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہر طرف سے دبا دیا جائے، اسے دفن کر دیا جائے. لیکن پروردگار نے پہلے بھی مدد کی تھی کہ جس طرح سے امریکہ نے تبس کے اندر ان کے ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے تھے 40 سال 30 سال پہلے، اسی طرح سے اب بھی ان کا وہ ڈرون کہ جو طاقتور ترین تھا وہ تباہ ہو گیا، اور بتا دیا گیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں. اور یہ بہت ساری توفیقات، ایسا نہیں کہ انسانی صلاحیتوں سے ہوتی ہیں، یہ پروردگار کی نصرت ہوتی ہے کہ جب انسان پروردگار کے راستے پر چلتا ہے تو اسے کامیابی عطا ہوتی ہے. وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر اسے فکر نہیں ہوتی ہے کہ اسے موت کیسے آئے، اسے نہیں ہوتا ہے، اسے سعادت کی موت پھر ملتی ہے. حضرت علی اکبر نے امام حسین سے پوچھا کہ کیا بابا ہم حق پر ہیں؟ کہا بے شک علی اکبر ہم حق پر ہیں. تو جناب علی اکبر نے فرمایا تو بابا پھر فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر جا پڑے، ہمیں اس بات کا فرق، ہمیں یعنی وہی جملہ جناب علی اکبر نے فرمایا کہ جس طرح سے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ فرق نہیں پڑتا کہ موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر آ جاؤں. اللہ اکبر. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفناي عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الله اكبر. میرے مولا امام حسین آخری وداع کے لیے، آخری خدا حافظی کے لیے خیمے میں جاتے. مورخ بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خیمے کا پردہ اڑتا تھا گر جاتا تھا، اڑتا تھا گر جاتا تھا. معلوم ہوا کہ حسین علیہ السلام جیسے ہی خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے کوئی نہ کوئی بی بی حسین کا دامن تھام لیتی تھی، کوئی بچی حسین کا دامن تھام لیتی تھی اور فرماتی تھی اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ. بڑی مشکل سے میرے مولا خیمے سے باہر نکلے خدا حافظی کر کے، خدا حافظی کر کے، اور زلجنہ پر سوار ہوئے. آہستہ سے زلجنہ کے کان میں کہا کہ اے زلجنہ، بس یہ آخری مرتبہ تجھے زحمت دے رہا ہوں. بس بیان کر دیا کہ اب جو میدان میں جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. لیکن زلجنہ آگے نہ بڑھا، زلجنہ آگے نہ بڑھا. اللہ اکبر. میرے مولا فرماتے ہیں کیا ہوا زلجنہ؟ بہت تھک گیا ہے، بہت تھک گیا ہے. زلجنہ اپنی بے زبانی میں اشارہ کرتا ہے، مولا ذرا زمین کی طرف، میرے پیروں کی طرف تو دیکھے. میرے مولا نے جو دیکھا تو ننی 4 سالہ سکینہ، ارے زلجنہ کے پیروں سے لپٹی ہوئی فرما رہی ہیں اے زلجنہ، اے زلجنہ، میرے بابا کو میدان کربلا میں نہ لے جانا. ارے میں صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ جو میدان میں جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں آتا. میرے مولا زلجنہ سے نیچے تشریف لاتے ہیں، کربلا کی تپتی ریت پر لیٹ جاتے ہیں، اور اپنی ننی سکینہ کو سینے پر لٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں سکینہ سکینہ بس یہ آخری مرتبہ ہے میرے سینے پر سو جا، اس کے بعد میرے سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا، ماں کے پہلو پہ سو جایا کرنا۔ اجرکم اللہ، میرے مولا ذوالجناح پر سوار ہوئے، ذوالجناح پر سوار ہوئے اور میدان کا رخ کیا، اللہ اکبر، میدان پر کیا اور اس طرح سے حیدر کرار و جرار کے فرزند نے تلوار زنی کی کہ 2000 سے زیادہ افراد واصل جہنم ہوئے۔ میرے مولا ایک جگہ ذرا سستانے کے لیے کھڑے ہوئے، عمر نے کہا، سعد بن عمر نے کہا، ارے ہرملا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہرملا نے جو تیر چلایا، ارے میرے مولا کے قلب مبارک میں جا کر پیوستہ ہو رہا۔ میرے مولا ذوالجناح سے زمین کی طرف آئے، میرے مولا امام زمانہ سلام پیش کرتے، میرا سلام، میرا سلام اس پر کہ جو نہ گھوڑے کی زین پہ تھا اور نہ ہی زمین کربلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے مولا زمین کربلا پر تشریف لاتے ہیں، ارے ایک ایک کر کر لوگ آگے بڑھتے ہیں، لیکن میرے مولا کی حیبت اتنی تھی کہ کوئی جرت نہیں کر پا رہا تھا، اس کے لیے ایک قسی القلب انسان کی ضرورت تھی اور وہ شمر ملون تھا۔ شمر ملون بے آیا، آگے بڑھا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر سینے اقدس امام حسین پر سوار ہوا، میرے مولا کے ریش مبارک کو تھاما اور اپنے کند خنجر سے میرے مولا کا سر جھکا۔ میرے مولا امام زمانہ زیارت نائیاں فرماتے، میرا سلام، میرا سلام، ارے اس سر پر، اس گلے پر جسے جدا کر دیا گیا، میرا سلام خاک اور خون میں غلطہ لاجے پر، میرا سلام پامال لاجے پر، میرا سلام نوکے نیزہ پر بلند سر پر۔
بس يا علم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم نسألك وندعوهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبدا مبتول بكربلاء، يا الله 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 يا الله، ربنا تقبل منا هذا القليل۔ پروردگارہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ اس مجلس کا، اس تمام ذکر کا ثواب مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ خمینی کو ایصال فرما۔ پروردگار ان کے درجات عالی اور متعالی فرما۔ پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ انہیں قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا۔ پروردگارہ، پروردگارہ ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نور سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمیں قرآن اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھ پہ اس عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، پروردگارہ
مظلومین عالم کی مدد فرما، پروردگارا افواج اسلامی کی نصرت فرما، پروردگارا تمام علماء اعلام مراجع تقلید بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سیستانی کی نصرت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن و اہل بیت اطہار کا، پروردگارا امام خامنئی کو طول عمر عطا فرما، پروردگارا انہیں ہمت عطا فرما، پروردگارا ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے، پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، پروردگارا منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ امام خمینی کے لیے پڑھیے۔